बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامن، ہمارے صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ ویانا مذاکرات میں وقفہ باقی بچے مسائل کے حل اور معاہدے میں حتمی واپسی کے لیے مناسب اور بہترین موقع ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ کوئی بھی طاقت ان کے ملک پر دباؤ نہیں ڈال سکتی۔ پاکستان میں ہندوستانی میزائل گرنے کا واقعہ تکنیکی غلطی تھی، ہندوستانی وزارت دفاع کا بیان۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ ویانا مذاکرات میں وقفہ باقی بچے مسائل کے حل اور معاہدے میں حتمی واپسی کے لیے مناسب اور بہترین موقع ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے جمعے کے روز اپنے ایک ٹویٹ میں ویانا مذاکرات میں وقفے کے اعلان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ وقفہ باقی بچے مسائل کے حل اور معاہدے میں حتمی واپسی کے لیے بہترین موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویانا میں تمام فریق کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور سب کی توجہ اسی جانب مرکوز ہے، اس لیے کوئی مسئلہ اس مشترکہ عزم کو متاثر نہیں کر سکتا۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورل نے بھی ایک ٹویٹ میں ویانا مذاکرات میں کیے جانے والے وقفے کی خبر دی، تاہم انہوں نے کہا کہ بیرونی عوامل کے نتیجے میں یہ وقفہ ہوا ہے اور اس وقفے کی ضرورت بھی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حتمی سمجھوتے کا متن آمادہ ہے، تاہم وہ موجودہ صورتحال کو قابو میں رکھنے اور حتمی سمجھوتے کے حصول کے لیے امریکہ اور ایٹمی معاہدے کے تمام فریقوں کے ساتھ اپنے رابطے جاری رکھیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تجارت کے فروغ کے لیے ضروری بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر زور دیا ہے۔ صوبہ مازندران کے خصوصی اقتصادی زون کے معائنے اور نئی ٹرین کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی کہنا تھا کہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ تجارت کا فروغ ان کی حکومت کی اولین اقتصادی ترجیح ہے۔ انہوں نے امیر آباد اقتصادی زون کی اہمیت اور پوزیشن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس علاقے کی پیداواری اور برآمداتی گنجائشوں میں اضافہ ضروری ہے۔ صدر ایران ابراہیم رئیسی نے امیر آباد اقتصادی زون میں مزید صنعتی اور پیداواری کارخانے لگانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے اس علاقے کی توسیع اور ترقی کے ساتھ ساتھ ماحولیات کے تحفظ پر بھی زور دیا اور ادارے تحفظ ماحولیات کو ہدایت کی کہ وہ امیر آباد پورٹ کی توسیع اور ترقی کے تمام منصوبوں کی تیاری میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ کوئی بھی طاقت ان کے ملک پر دباؤ نہیں ڈال سکتی۔ جدید ترین لڑاکہ طیاروں کی فضائیہ میں شمولیت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ بہت دشوار ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ملک اجڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں پوری قوت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہم پر دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ پچھلے چند ہفتوں کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے بیرونی دباؤ میں نہ آنے کی بات کر چکے ہیں۔ وہ اس سے پہلے جنگ یوکرین کے معاملے پر یورپی یونین اور امریکہ کے دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ یورپ ہمیں اپنا غلام نہ سمجھے۔ واضح ہے کہ یورپی یونین اور امریکہ نے یوکرین کے معاملے میں پاکستان سے روس کی مذمت کرنے اور جنرل اسمبلی میں روس کے خلاف ووٹ دینے کا مطالبہ کیا تھا، جسے پاکستان نے سختی کے ساتھ مسترد کر دیا تھا۔ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے پاکستان میں 9 مارچ کو میزائل گرنے کی ہندوستانی وضاحت کو مشکوک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ غیر ذمہ دار ملک کیسے ایٹمی صلاحیت رکھ سکتا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کر ہندوستان کے دفاعی نظام کی کمزوریوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ 9 مارچ کو ایک انہونی اور خطرناک واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، ہمیں پرامن رہنے دیا جائے۔ ہندوستان سے ایک سپر سونک میزائل 250 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پاکستان میں گرا، یہ کیسا ملک ہے کہ جس کا میزائل چل گیا اور وہ 3 دن بعد وضاحت دے رہا ہے۔ پاکستان قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کہنا تھا کہ یہ ایک بہت سنجیدہ واقعہ ہے، دنیا اس معاملے کا فوری نوٹس لے۔ ہندوستانی میزائل کا غلطی سے فائر ہو جانے کی ہندوستانی وضاحت بھی مشکوک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی میزائل 40,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے پاکستانی علاقے میں گرا۔ ہندوستانی میزائل کا روٹ عالمی فضائی روٹ ہے، اس واقعے کے وقت کمرشل فلائٹس محو پرواز تھیں۔ ادھر حکومت ہندوستان نے پاکستان کے صوبے پنجاب میں ہندوستانی میزائل گرنے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کی تصدیق کر دی ہے۔ ہندوستان کی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 9 مارچ کو معمول کی دیکھ بھال کے دوران ایک میزائل غلطی سے حادثاتی طور پر فائر ہو گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ اس حادثے پر جہاں حکومت ہندوستان کو افسوس ہے، وہیں یہ راحت کی بات ہے کہ حادثے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ہندوستانی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس واقعے کا سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لیا جا رہا ہے اور اعلیٰ سطحی کورٹ آف انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ اس سے پہلے پاکستانی فوج کے ترجمان ادارے ISPR کے سربراہ بریگیڈیئر بابر افتخار نے کہا تھا کہ ہندوستان کی جانب سے آنے والا ایک فلائنگ آبجیکٹ 9 مارچ کو شام 6:50 پر میاں چنو شہر کے قریب گرا، جس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی فضائیہ نے مذکورہ ہندوستانی فلائنگ آبجیکٹ کی نگرانی کی اور اسے مار گرایا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی ہندوستان سے اس واقعے پر باضابطہ طور پر جواب مانگا تھا۔ یوکرین کے حکام نے اعلان کیا کہ جو غیر ملکی رضاکارانہ طریقے سے یوکرین میں روس کے خلاف جنگ کریں گے، انہیں وہ اس ملک کی شہریت دیں گے۔ خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فاکس نیوز ایجنسی نے اس خبر کو نشر کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کے صدر ولودومیر زیلنسکی نے گزشتہ مہینے غیر ملکی جنگجوؤں سے روس کے خلاف جنگ کی اپیل کی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق یوکرین کے وزیر داخلہ کے معاون نے اس بارے میں کہا کہ جو غیر ملکی اس مقصد سے یوکرین آئیں گے اور رضاکارانہ طریقے سے اپنی خدمات انجام دیں گے، تو انہیں یوکرین کے بارڈر سیکورٹی اہلکار کی جانب سے خدمات کا کارڈ دیا جائے گا۔ فاکس نیوز ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں آگے کہا کہ یوکرین کی جانب سے یہ اپیل اس وقت کی گئی ہے کہ جب عالمی برادری سے فوجی مدد کے لیے مطالبے کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ یوکرین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ 27 فروری سے اب تک رضاکارانہ طریقے سے جنگ کرنے والے دنیا کے 52 ممالک کے 20,000 سے زائد افراد اپنا نام رجسٹرڈ کرا چکے ہیں۔ فاکس نیوز کے مطابق ڈنمارک کے وزیر اعظم نے بھی 27 فروری کو ایک پریس کانفرنس کے دوران اپنے ملک کے شہریوں کو یوکرین جانے اور روس کے خلاف جنگ کے لیے ترغیب دلائی تھی۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے بائیڈن انتظامیہ پر دروغ گوئی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو امریکہ میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ ان کا ملک امریکی تیل کی ضرورت کا صرف 3% حصہ پورا کرتا ہے، لہذا بائیڈن انتظامیہ اپنے عوام سے جھوٹ بول رہی ہے کہ ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ روس کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس ایندھن کی برآمدات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، جس کا ایک حصہ یوکرین کے راستے انجام پاتا ہے۔ صدر ولادیمیر پوتین نے خبردار کیا کہ اگر مغربی ملکوں نے روسی کھاد لے جانے والے بحری جہازوں کو فنی خدمات کی فراہمی پر عائد پابندی ختم نہ کی تو پوری دنیا اس کے منفی نتائج سے متاثر ہوگی۔ دوسری جانب چین کی وزارت خارجہ ترجمان ژاولی ژیان نے کہا ہے کہ روس کے خلاف امریکی پابندیوں سے بحران یوکرین کے حل میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی اقدامات سے دونوں ملکوں کو نقصان پہنچے گا اور بحران یوکرین کے سیاسی حل پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ واضح ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی تیل، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی برآمدات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ انہوں نے خود بھی اعتراف کیا کہ اس فیصلے سے امریکی عوام کے روزمرہ کے اخراجات میں اضافہ ہوگا۔ ہزاروں فلسطینیوں نے کل مسجد الاقصی پہنچ کر نماز جمعہ میں شرکت کی۔ بیت المقدس کے محکمہ اوقاف کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ صہیونی حکومت کی عائد کردہ بندشوں اور ناکہ بندیوں کے باوجود 30,000 فلسطینیوں نے کل مسجد الاقصی میں نماز جمعہ ادا کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونیوں نے جمعے کی صبح سے مسجد الاقصی کے اطراف میں شدید بندشیں عائد اور علاقے کو اپنے محاصرے میں لے لیا تھا۔ مسجد الاقصی فلسطینیوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس مسجد شمار ہوتی ہے اور بیت المقدس میں اسلامی اور فلسطینی تشخص کی علامت ہے۔ فلسطین کی تحریک مجاہدین کے سربراہ نے فلسطینی قوم اور فلسطین کی تحریک مزاحمت کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران اور حزب اللہ لبنان کی حمایت کی قدردانی کی ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی تحریک مجاہدین کے سربراہ اسعد ابو شریعہ نے فلسطین اور فلسطینیوں کی حمایت میں ایران اور حزب اللہ کے مواقف کو سراہتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ملک نے ایران کی مانند فلسطین اور بیت المقدس کو آزاد کرائے جانے کی جد و جہد کی حمایت نہیں کی ہے۔ انہوں نے ایران اور حزب اللہ کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی پابندیوں اور دباؤ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ اور حزب اللہ لبنان نے فلسطین اور فلسطینیوں کی حمایت میں اپنے پختہ عزم و ارادے اور مواقف میں استحکام کی بنا پر بھاری قیمت ادا کی ہے اور ہر طرح کے مسائل کا ڈٹ کر سامنا کیا ہے۔ عراقی کردستان کے علاقے اربیل میں موجود دہشت گرد امریکی فوج کی چھاونی پر کئی ڈرون طیاروں کے حملے کیے گئے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ٹیلی گرام چینل صابرین نے خبر دی ہے کہ عراقی کردستان کے اربیل علاقے میں موجود امریکی دہشت گرد فوج کی چھاونی پر کئی ڈرون طیاروں سے حملے کیے گئے ہیں۔ عراقی ذرائع ابلاغ نے بھی ملک کے شمال میں واقع اربیل صوبے میں کئی دھماکوں کی خبر دی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامنے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے روس یوکرین جنگ، ماسکو کے خلاف امریکہ اور مغرب کی پابندیاں اور عالمی سطح پر ان پابندیوں کے منفی اثرات۔ لہذا فرمائیے انداز جہاں۔ چلتے ہیں اس وقت اسلام آباد، جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان کے اسٹریٹجک امور کے ماہر جناب صفدر رضا صاحب۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
صفدر صاحب، ظاہر ہے روس یوکرین جنگ پر تو بات ہو رہی ہے، لیکن پہلے دن سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پہلے اس بحران کی جڑ کو دیکھنا چاہیے، امریکہ اور مغرب اور سامراجی طاقتوں کی اشتعال انگیز پالیسیوں کو کیا اس جنگ کی بڑی وجہ نہیں قرار دیا جا سکتا؟ صفدر رضا صاحب،
میں سمجھتا ہوں کہ مغرب کے بہت ہی زیادہ دو رخے اور منافقانہ پالیسیز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس مسئلے کی جڑ کو اقوام متحدہ کے اس منشور کے مطابق دیکھنا چاہیے جو ملکوں کی آزادی کو اور ملکوں کی سوورینٹی کو دیکھتے ہیں اور مختلف اقس کے اور دنیا کے بیلنس آف پاور کو برقرار رکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سوویت یونین اپنی ایک پرانی ریاست پر حملہ کرتا ہے اور واقعی طور پر اگر آپ سمجھتا ہے مغربی کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، تو بالکل ٹھیک ہے اسی اصول کو برقرار رکھیں اور دیکھیں کہ امریکہ نے جب افغانستان پہ حملہ کیا ہے اور امریکہ نے جب عراق پر حملہ کیا ہے تو یہ سارے ملک جو کہ روس کی مذمت میں آگے ہیں اور سینکشن لگانے میں شتابی دکھاتے ہیں اور عالمی سطح پر دوسرے ملکوں کو ماتون کرتے ہیں.
جی صدر صاحب, آواز آپ کی جو ہے وہ منقطع ہو گئی تھی, ٹیلیفون لائن میں کچھ خرابی ہو گئی تھی. بہرحال آپ اپنا سلسلے کلام جاری رکھیں.
تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ اگر یہی ممالک جو کہ روس کی مذمت کر رہے ہیں اور روس کے خلاف جو ہے جنگی ماحول بنا رہے ہیں, یہی ممالک بے گناہ افغانستان امریکی تہاجم اور امریکی حملے کے وقت 2003 میں یہ ممالک نے اپنی فوجیں افغانستان میں ڈال دی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یوکرین نیٹو کا ملک نہ ہونے کے باوجود اس نے صدام حسین کے دور میں جب امریکہ نے عراق پر قبضہ کیا تھا تو یوکرین کے ٹینک اور یوکرین کے 5,000 فوجی اس کانٹینجنٹ کا حصہ تھے جو کہ عراق میں مداخلت امریکہ کی تھی, اور وہی جرمنی اور وہی ناروے اور وہی کینیڈا اور وہی امریکہ اور وہی فرانس اور وہی برطانیہ جو کہ روس کی مذمت کرتے ہوئے نہیں تھکتے, امریکہ کے عراق اور افغانستان میں حملے کے وقت ان سب ملکوں کے ساتھ میں سوچتا ہوں یا تو دنیا کے اصول تبدیل کرو, یا اگر روس کا یوکرین پر حملہ ایک انٹرنیشنل لا کے خلاف ورزی اور جارحیت ہے تو کیا تم امریکہ کے ساتھ جو مل کے افغانستان یا عراق میں جارحیت کر رہے تھے وہ حلال ہے اور صرف روس کے اقدامات ہی غلط ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا پر یہ جو بے انصافی اور اپنی پارٹی کے ساتھ ہر صورت میں جڑے رہنے والی سی ہے یہ دنیا کو ظلم کی طرف لے کے جا رہی ہے ریگارڈلیس آف رشیا یوکرین. میں کہتا ہوں یہ ساری امریکہ کی غنڈہ گردی ہے, اور مجھے تو عالمی سطح پر لگتا ہے کہ شکر ہے کہ روس نے اس کو چیلنج کیا ہے, روس نے ان سارے ملکوں کو ان کی پالیسیوں کو برسر کی ہے اور ان کو مجھے غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کرنے سے ان کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے.
صدر صاحب جس طرح سے ان لوگوں نے اشتعال انگیزی پھیلائی اور ماحول بنایا اور یہ بحران پیدا ہوا, یعنی میں مغرب کی اور امریکہ کی بات کر رہا ہوں, کیوں نہیں کھل کر اب تک یوکرین کے ساتھ دیا؟ نہ صرف یہ کے ساتھ نہیں دیا بلکہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم تو نو فلائی زون وہاں بنائیں گے یوکرین کے اندر, نہ اپنی فوج بھیجیں گے. تو خود زیلنسکی جو یوکرین کے صدر, انہوں نے صاف صاف جو کہا ہے کہ دھوکہ دیا ہے یورپ نے, مغرب نے, امریکہ نے ہمیں. تو یہ کون کہہ رہا ہے جس کے ساتھ کھڑے ہونے کا مسلسل دعویٰ کر رہا تھا یورپ, مغرب اور امریکہ, اور جس کو نیٹو میں شامل کرنے کی بات ہوئی تھی, جو خود یوکرین یورپی ملک بھی ایک طرح سے. تو یہ جو ایشیا کے یا مغربی ایشیا کے جو بعض عرب ممالک ہیں, یہ کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟
سمجھتا ہوں کہ امریکہ پر تو اب عالمی سطح پر بھروسہ ہے. آپ دیکھیے جب میں اور آپ بات کرتے جنیوا میں ایران اور مغربی طاقتوں کے بالکل امریکہ کے مذاکرات ہو رہے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ بات اس چیز پر پھنسی ہوئی ہے کہ ایران جیسا ایک ملک امریکہ سے یہ عالمی زمان قانون میں تبدیلی چاہتا ہے کہ آپ اپنے وعدے سے پھرو گے نہیں. یہ بہت بڑی ایک تاریخی اور غیر معمولی اقدام ہے جو ایران نے کیا ہے, کیونکہ امریکہ اور مغرب ممالک صرف لپ سروس کرتے ہیں, وہ زبانی جمع خرچ کرتے ہیں, وہ کسی کی دامے در میں سخنے بات نہیں کرتے, وہ صرف کاغذی شیر ہیں, وہ صرف بیانات کی حد تک رہتے ہیں اور کسی کا ہاتھ پکڑ کے جارحیت سے نہیں روک سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ یوکرین جیسے ممالک, بالخصوص سعودی عرب اور یو اے ای جو کہ اسرائیل کے ساتھ مسلمانوں کے مظالم میں ساتھ ہیں, وہ امریکہ اور مغرب ممالک کے دھوکے میں نہ آئیں, کیونکہ کل وہ تو جب اسرائیل نابود ہوگا اور مسلمان ہوگی تو یہی ممالک اور یہی ان کے حکمران پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا اور اس کا حال بھی اشرف غنی جیسا ہوگا.
جی صدر صاحب, روس کا ایک مطالبہ یہ ہے کہ یوکرین نیٹو سے الگ رہے, غیر جانبدار رہنے کی پالیسی اپنائے, اور زیلنسکی جو یوکرین کے ساتھ, انہوں نے دو روز پہلے کہا کہ ہم نے نیٹو میں شامل ہونے کا جو ہے وہ اپنا تصور, اپنا خیال ترک کر دیا. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ جنگ کے شعلے فروکش کرنے کی سمت یہ پہلا بیان ہے یوکرینی صدر کا؟
میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب جو ہے وہ جنگ بھی بند ہوگی اور جیسا کہ مختلف ممالک بالخصوص چین نے روس کو مشورہ دیا ہے کہ اب آپ مذاکرات کی میز پر اس مسئلے کو حل کریں, لیکن یوکرین کو اور اس جیسے دوسرے ممالک کو بالخصوص جو پرانی سوویت ریاستیں تھیں ان کو ایک سبق مل گیا ہے کہ اب ہم نے امریکی بھرے میں نہیں آنا. میں سمجھتا ہوں روس تو یوکرین کا پڑوسی ہے, امریکہ سات سمندر پار کر کے کیسے ساری زندگی جرمنی میں بیٹھا رہا اور کیسے وہ آج بھی جاپان میں بیٹھا ہے اور کیسے اس چوکیاں جو ہے افغانستان اور عراق میں بھی پنجے گاڑے میں ہیں اور کیسے وہ مستقل افریقن ممالک میں اور سعودی عرب میں بھی موجود مڈغاسکر میں بھی موجود ہے اور پاکستان میں بھی موجود. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کی پالیسیاں ہیں جس کے لیے بہت سارے ممالک ریبیل کر رہے ہیں, دنیا کے عوام کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور وہ امریکی اور مغربی پالیسیوں کے اس مغالطہ انگیز اور اس منافقانہ پالیسی کو جان گئے ہیں اور لوگوں نے اور ممالک نے اور نیشن نے امریکہ اور یورپ کی ان غلط پالیسیوں کو چیلنج کرنا شروع کیے ہیں.
جی صفدر صاحب, روس کا ایک مطالبہ یہ کہ ہم یوکرین کو غیر مسلح کریں گے, اگر یوکرین کی شکل میں ایک بفر زون بنانے میں قائم ہو جاتا ہے روس, ظاہر ہے کہ نیٹو جو ہے وہ روس کی سرحد تک آنا چاہتا تھا یوکرین کے ذریعے, اور ادھر دونیسک اور لوہانس جیسی جو ہے وہ جمہوریاں جنہوں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا, یہ سب اگر ایک ساتھ ہو جاتی ہیں تو ایک بفر زون بن جائے گا, اور اس صورت میں پھر جو ایک ہیجمونی اپنے قائم کرنے کی کوشش کرتا امریکہ روس کی سرحد تک, تو آپ نہیں سمجھتے کہ زوردار تماچا لگے گا امریکہ کو اس کی اپنی ہیجمونی کا جو تصور تھا اس پر؟ صدر رضا صاحب,
میں سمجھتا ہوں کہ اگر عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے رہے امریکہ کو یہ حق تھا کہ وہ صدام حسین کے مفروضہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن جو کو موجود نہیں تھے ان کو تباہ کرنے عراق پر آیا اور عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, تو روس کو اسی اصول کے مطابق یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ایک پرانی ریاست میں مغربی سازشوں اور وہاں پر نصب کردہ اور اس کو کیل کانٹے سے لیس کرنے کے بارے میں اور اس کو نیٹو میں جانے سے روکنے کا اس کو ویسے ہی اخلاقی جواز ہے جیسے امریکہ کو صدام کے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجانے اور ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی تلاش میں اس ملک پر قبضہ کا حق تھا, ایسے ہی سوویت یونین کو اسی اخلاق کے مطابق حق حاصل ہے.
بہت شکریہ. ظاہر ہے کہ ساری چالیں جو ہیں الٹی پڑ گئیں اور ساری تدبیریں الٹی ہو گئیں اور کچھ بھی امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کے کام نہیں آ سکا ہے, اور جو انہوں نے سوچا تھا ظاہر ہے کہ سب ان کے ہی گلے میں آ گئی ہے, اور پابندیاں عائد کرنے کی جو انہوں نے سوچا تھا ممکن ہے کہ اس وقت روس پہ پریشر ہو, لیکن طویل مدت میں اور دراز مدت میں خود امریکہ اور یورپ کے گلے میں پابندیاں جائیں گی اور عالمی سطح پر ایک شدید بحران پیدا ہوگا, اور یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف پوتین نے بھی ایک گزشتہ روز اشارہ کیا ہے. دوبارہ دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک اپنی جو سامراجی پالیسیاں ہیں اس سے کب سبق حاصل کرتے ہیں اور کب ہوش کے ناخون لیتے ہیں. اگلے پرانتے کے لیے مجھے علی عباس سے اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الصبح بدا من طالعته والليل دجا من وفرته ہے اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ الاسرا وغاب دعا کل حضرتہ. جبریل
اللہ نے عرش پہ بلوایا، قربت کا شرف ان کو بخشا، اللہ 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 فمحمد.
سامعین، نشریات آبی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید، جس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آپ آج کے دن کی دعا سماعت فرمائیں گے، اور اسی دعا پر آج کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی چیز دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، اہل مغرب عورت کے مزاج کی شناخت اور صنف نازک سے برتاؤ میں افراط و تفریط کا شکار ہیں. بنیادی طور پر عورت کے بارے میں مغرب کی نگاہ دراصل غیر متوازن اور عدم مساوات کی نگاہ ہے. اگر ہم مغرب میں لگائے جانے والے نعروں کو ملاحظہ کریں تو واضح ہو جائے گا کہ یہ کھوکھلے نعرے حقیقت سے کوسو دور ہیں. ان نعروں سے مغربی ثقافت کی شناخت ممکن نہیں، بلکہ مغربی ثقافت کو ان کے ادب میں تلاش کرنا چاہیے. چند دہائیوں سے آزادی نسواں کے نام پر مغرب میں کئی قسم کی برائیوں، فحاشی اور عریانی اور بے حیائی نے جنم لیا، اور یہ سب برائیاں بتدریج رواج پیدا کرتی گئیں، جن سے خود مغربی مفکرین بھی حیران و پریشان ہیں. آج مغربی ممالک کے سنجیدہ، مسلح، خردمند اور سینے میں دل و تڑپ رکھنے والے افراد اس جنم لینے والی موجودہ صورتحال سے حیران و پریشان اور ناراض ہیں، لیکن وہ اس سیلاب کا راستہ روکنے سے قاصر ہیں. انہوں نے خواتین کی خدمت کرنے کے نام پر ان کی زندگی پر ایک بہت کاری ضرب لگائی ہے. آخر کیوں؟ صرف اس لیے کہ مرد و عورت کے درمیان تعلقات میں اس لاابالی پن، برائیوں اور فحاشی و عریانی کو فروغ دینے اور ہر قسم کی قید و شرط سے دور مرد و خواتین کی آزادی اور طرز معاشرت نے گھرانے کی بنیادوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے. وہ مرد جو معاشرے میں آزادانہ طور پر اپنی شہوت کی تشنگی کو بجھا سکے، اور وہ عورت جو سماج میں بغیر کسی مشکل اور اعتراض کے مردوں سے مختلف قسم کے روابط برقرار کر سکے، یہی وجہ ہے کہ وہاں گھرانے کی بنیادیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں. موجودہ زمانے کی سب سے بڑی بلاؤں میں سے ایک بلاؤ آفت گھرانے کے مسائل ہیں، کہ جس نے مغربی ممالک کو اپنے پنجوں میں جکڑا ہوا ہے اور انہیں ایک بدترین قسم کی نامطلوب حالت سے دوچار کر دیا ہے. لہذا ایسے ماحول و معاشرے میں اگر کوئی خاندان اور گھرانے کے بارے میں نعرہ لگائے اور اپنی منصوبہ بندی کا اعلان کرے تو وہ اہل مغرب خصوصاً مغربی خواتین کی نگاہوں میں ایک مطلوب و محبوب شخص ہے. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ مغربی معاشرے میں خاندان اور گھرانے کی بنیادوں کے تزلزل سے سخت نالاں اور پریشان ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں کے گھریلو نظام نے وہ چیز جو مرد و خواتین، بالخصوص خواتین کے لیے امن و سکون کا ماحول فراہم کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے کھو دی ہے، اور بہت سے گھرانے اور خاندان تباہ ہو برباد ہو گئے ہیں. خاندانی مسائل جو آج دنیا کے بنیادی ترین مسائل میں شمار کیے جاتے ہیں کہاں سے جنم لیتے ہیں؟ کیا یہ خواتین کے مسائل کا نتیجہ ہیں یا پھر مرد و عورت کے باہمی رابطے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں؟ ایک خاندان اور گھرانہ جو دنیائے بشریت کا اساسی ترین رکن ہے، آج دنیا میں اتنے بحران کا شکار کیوں ہے؟ اگر آپ دنیا میں خاندان کے مسئلے پر تحقیق کریں اور خاندان کے بارے میں موجود اس بحران کو اپنی توجہ اور کاوش کا مرکز قرار دیں تو آپ ملاحظہ کریں گے کہ اس بحران نے ان دو جنس یعنی مرد و عورت کے درمیان باہمی رابطے، تعلقات اور معاشرے سے مربوط حل نشدہ مسائل سے جنم لیا ہے. اس مسئلے کی مشکلات زیادہ اور مسائل فراوان ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان سب کا علاج کیسے ممکن ہے؟ ان سب کا رائے حل یہ ہے کہ ہم خداوند عالم کے بنائے ہوئے راستے پر چلیں. وہ افراد جو خواتین کو اس بات کی ترغیب دیتے اور ان کی ہمتیں بڑھاتے ہیں کہ وہ اپنی اس طرح زینت و آرائش کریں کہ کوچہ و بازار کے مرد ان پر نگاہ ڈالیں اور اپنی جنسی خواہشات کی سیرابی کے لیے اقدامات کریں، تو یہ ہم کہتے ہیں کہ ان خواتین کو چاہیے کہ اپنا دفاع کریں کہ مرد عورت کو اس حد تک پست کیوں کرے اور اس کی اتنی تحقیر و تذلیل کرے. ایسے لوگوں کو جواب دینا چاہیے. ہماری اسلامی ثقافت ایسی ثقافت ہے کہ جسے مغرب کے عقل مند افراد اور مفکرین پسند کرتے ہیں، اور ان کا کردار ایسا ہی ہے. اس مغربی ثقافت میں صاحب عفت، متین اور سنجیدہ خواتین بھی ہیں کہ جو اپنے لیے قدر و قیمت کی قائل ہیں اور اس بات کے لیے قطعاً حاضر نہیں ہیں کہ خود کو اجنبی، آوارہ اور ہر قید و شرط سے آزاد مردوں کی جنسی خواہشات کی تسکین کا وسیلہ کرا دیں. مغرب کی منحرف شدہ ثقافت میں اس جیسی مثالیں بے شمار موجود ہیں. اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط. محترمہ عظمیٰ زیدی صاحبہ ٹھاکر گنج، حسین آباد، لکھنؤ، یوپی، ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ میں آپ کے مرتب کردہ پروگرام بہت ہی شوق سے سنتی ہوں. پروگرام صبح امید میں نہایت ہی سلیقے سے علمی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے جاتے ہیں. بے شمار میری دوستیں اس پروگرام کو سنتی ہیں اور اپنی زندگی کو سنوارتی ہیں اور ایک دوسرے کو تلقین کرتی رہتی ہیں. ہمارے گھر کے تمام افراد صبح امید سمیت تمام پروگراموں کو ایک ساتھ مل جل کر سنتے ہیں اور آپس میں تبصرہ بھی کرتے ہیں. ریڈیو تہران زندہ باد، ریڈیو تہران پائندہ باد. اور سامعین، محترمہ عظمیٰ زیدی صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان.
انا انس کا کہنا ہے کہ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، بہت جلد اس راستے سے ایک شخص آئے گا جو اہل بہشت میں سے ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک سن رسیدہ شخص اس راستے سے آن پہنچا، ایسی حالت میں کہ جب کہ اپنے وضو کا پانی سیدھے ہاتھ سے خشک کر رہا تھا۔ آتے ہی اس نے سلام کیا۔ دوسرے اور تیسرے دن بھی سن رسیدہ مرد اسی راستے سے آن پہنچا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جملے کو دہرایا۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص کے جو اس وقت موجود تھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کو سن رہے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس مسئلے کی تہ تک پہنچیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے اس کو بہشتی بنایا اور معنویت کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا ہے۔ اس بہشتی فرد کے پیچھے چل پڑے اور اس سے کہا، میں اپنے والد سے ناراض ہو گیا ہوں اور قسم کھائی ہے کہ 3 شب و روز ان سے ملاقات کے لیے نہ جاؤں، اگر تم راضی ہو تو میں تمہارے گھر آ جاؤں، چند دنوں تمہارے پاس رہوں۔ اس بہشتی عمر رسیدہ فرد نے ہاں بھر لی اور عمر ابن عاص کا بیٹا اس کے گھر آ گیا اور 3 دن تک وہاں رہا۔ عبداللہ کا کہنا ہے کہ میں نے ان 3 راتوں میں نہیں دیکھا کہ عمر رسیدہ شخص عبادت کے لیے اٹھا ہو اور مخصوص اعمال انجام دیے ہوں، صرف بستر پر کروٹ لیتے ہوئے ذکر خدا کیا کرتا تھا۔ وہ تمام رات آرام سے سوتا اور جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا نماز صبح کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ اس مدت کے دوران اس نے دوسروں کی خیر و خوبی کے علاوہ کسی بات کا ذکر نہیں کیا۔ 3 شب و روز تمام ہوئے، عمر رسیدہ شخص کے اس اعمال سے میں متاثر نہ ہو سکا اور وہ مجھے معمولی نظر آئے۔ چاہتا تھا کہ اس کو نیچا دکھاؤں اور اس کی توہین کروں، لیکن اپنے آپ پر کنٹرول کیا۔ خدا حافظی کے وقت اس سے کہا کہ میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی کدورت پیش نہیں آئی تھی، میں اس لیے تیرے قریب ہوا کہ مسلسل 3 دن تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ تم اہل بہشت میں سے ہو، چاہتا تھا کہ تم سے آشنائی پیدا کروں اور تمہاری عبادات اور اعمال سے آگاہی حاصل کروں۔ میں اس وقت متوجہ ہوا ہوں کہ تمہارے اعمال کوئی خاص نہیں ہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے تیرے مقام و منزلت کو اس قدر بلند و بالا کر دیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بارے میں اس قسم کے کلمات ادا کریں۔ عمر رسیدہ شخص نے جواب دیا کہ جو چیز تم نے دیکھی ہے میں اس کے علاوہ کوئی عمل انجام نہیں دیتا۔ عمر ابن عاص کے بیٹے نے اس بہشتی شخص سے خدا حافظی کی اور ابھی چند قدم بھی آگے نہیں گیا تھا کہ عمر رسیدہ شخص نے اس کو آواز دی اور کہا کہ میرے ظاہری اعمال یہی تھے جو تم نے دیکھے ہیں، لیکن میرے دل میں کسی بھی مسلمان کی نسبت کوئی کینہ نہیں ہے اور میں کسی بھی مسلمان کا برا نہیں چاہتا۔ جس کسی کو خداوند متعال نے نعمتیں عطا کی ہیں میں نے ان سے کبھی بھی حسد نہیں کیا۔ عمر ابن عاص کے بیٹے نے کہا، یہی نیک نیتی اور اچھا چاہنا ہے کہ جس نے تم کو الطاف و عنایات الہی کا حامل بنایا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔ جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 21 اسون، 9 شعبان اور 12 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ نو شعبان سن 481 ہجری قمری کو مصر کے مشہور عالم و فقیہ ابن براج طرابلسی نے وفات پائی۔ وہ مصر میں پیدا ہوئے تھے۔ ایک مدت تک موجودہ لبنان کے شمال میں واقع شہر طرابلس میں قاضی کے عہدے پر رہنے کی وجہ سے وہ طرابلسی مشہور ہوئے۔ انہوں نے سید مرتضیٰ اور شیخ طوسی جیسے جید علماء سے کسب فیض کیا۔ ابن براج ایسے مشہور مسلمان دانشور ہیں جن کے نظریات اور خیالات کو عظیم فقہا نے اہمیت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ انہوں نے فقہ اور علم کلام کے موضوع پر کتابیں لکھی ہیں۔ نو شعبان سن 577 ہجری قمری کو بغداد کے ممتاز فقیہ اور ماہر لسانیات ابو البرکات عبد الرحمن بن محمد نے وفات پائی۔ وہ ابن امباری کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم بغداد کے مدرسے نظامیہ میں مکمل کی اور اپنے علم میں اضافہ کرنے اور اعلیٰ مدارج تک رسائی کے لیے انہوں نے اسی مدرسے میں تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ ابو البرکات عبد الرحمن بن محمد نے بہت سے مقالے اور کتابیں تحریر کی ہیں، جن میں الاسرار العربیہ کتاب خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ بارہ مارچ سن 1854 عیسوی کو فرانس، برطانیہ اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان تاریخی قسطنطنیہ معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے تینوں مذکورہ ممالک کو زار روس کے مقابلے میں بہت سی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ ان ممالک کو جنگ کریمہ میں ملنے والی کامیابی بھی اسی معاہدے کے بعد ملی۔ بارہ مارچ سن 1930 عیسوی کو ہندوستان میں مہاتما گاندھی کے حکم پر سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز ہوا۔ یہ تحریک، جس میں ہندوستان کے تمام محب وطن اور حریت پسند شریک تھے، انگریزوں کی سامراجی حکومت کی طرف سے نمک پر عائد ٹیکس میں اضافے کے فیصلے کے خلاف شروع کی گئی تھی۔ تحریک آزادی کے لیڈر مہاتما گاندھی نے 78,000 افراد کے قافلے کے ساتھ اس تحریک کے تحت نمک جمع کرنا شروع کیا۔ انگریزوں نے ہزاروں افراد کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور اسی وجہ سے سرکاری دفاتر کا کام کاج بہت زیادہ متاثر ہوا۔ بارہ مارچ سن 1949 عیسوی کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے ایک قرارداد منظور کی، جسے قرارداد مقاصد کا نام دیا گیا۔ اس قرارداد کا مسودہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے تیار کیا تھا، جس میں پاکستان کے دستور کی بنیاد اور مملکت پاکستان کے مقاصد بیان کیے گئے تھے۔ اس قرارداد کو دستور ساز اسمبلی نے چند ترامیم کے بعد منظور کر لیا اور بعد میں اس قرارداد کو پاکستان کے آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ 21 سن 1357 ہجری شمسی کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران سینٹو معاہدے سے نکل گیا اور اس کے بعد یہ معاہدہ عملاً ختم ہو گیا۔ دراصل سن 1333 ہجری شمسی میں ترکی اور عراق نے امریکہ کی تجویز پر میثاق بغداد کے نام سے فوجی تعاون کا ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس کے کچھ مہینے کے بعد ایران، پاکستان اور برطانیہ بھی اس میں شامل ہو گئے اور میثاق بغداد کا نام بدل کر سینٹو رکھ دیا گیا۔ سینٹو معاہدہ نیٹو اور سیٹو معاہدوں کے سلسلے کی ہی ایک کڑی تھا، جن کا مقصد سابق سوویت یونین اور اس کے اتحادی ممالک کے خلاف محاصرہ تنگ کرنا تھا، اور یہ سب امریکہ کی منصوبہ بندی تھی۔ لیکن سن 1337 ہجری شمسی میں عراق میں عبدالکریم قاسم کی فوجی بغاوت کے بعد عراق سینٹو معاہدے سے نکل گیا۔ پاکستان نے بھی اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی، اور پھر سینٹو معاہدے سے ایران کے نکل جانے کے بعد یہ معاہدہ عملی طور پر کل عدم قرار پا گیا۔ بارہ مارچ سن 1993 عیسوی کو اردو کے معروف عوامی اور انقلابی شاعر حبیب جالب کا انتقال ہوا۔ بعض ذرائع نے ان کی تاریخ وفات 13 اور 14 مارچ بھی بتائی ہے۔ ان کا اصل نام حبیب احمد تھا، اور وہ 24 مارچ سن 1928 کو برطانوی سامراجی دور میں پنجاب کے ہوشیارپور ضلع میں پیدا ہوئے تھے۔ حبیب جالب قیام پاکستان کے بعد کراچی منتقل ہو گئے اور سن 1956 میں لاہور کو اپنا مستقل مسکن بنا لیا۔ حبیب جالب نے سیاسی اور سماجی ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھائی، جس کی وجہ سے وہ ہر حکومت کے دور میں معتوب ہوئے لیکن عوام میں مقبول رہے۔ حبیب جالب نے کئی معروف فلموں کے لیے بھی نغمے لکھے۔ ان کو انسانی حقوق کی متعدد تنظیموں نے اعلیٰ اعزازات پیش کیے تھے، اور سن 2006 سے ان کے نام سے حبیب جالب امن ایوارڈ کا بھی اجرا کیا گیا۔ سن 2008 میں حکومت پاکستان نے انہیں نشان امتیاز ایوارڈ سے نوازا۔ اس کے علاوہ ان کو نگار فلمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين، اللهم انت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك، أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شکر نعما که ما تبلغ بی غایت رضاک و ان تعیننی علی طاعتک و لزوم عبادتک و استحقاق مثوبتک به لطف عنایتک و ترحمنی به صدی عن معاصی که ما احییتنی و توفقنی لما ینفعنی ما ابغیتنی و ان تشرح به کتاب که صدری و تحط به تلاوتهی وزری و تمنحن سلامت فی دینی و نفسی و لا توحش بی اهل انسی و تتم احسانک فی ما بقی من عمری کما احسنت فی ما مضا من یا ارحم الراحمین.